گزشتہ سبق میں مولانا تتابع اضافات کی مثال شعر ذکر کیا تھا، حمامت جرع حومت الجندل اسجعی فانت بمرعا من سعاد ومسمعی، کہ اے ریت جرع بتلایا تھا مولانا ریتیلی زمین، حومہ کہتے ہیں اکثر اس شے کو، جندل کہتے ہیں پتھریلی زمین کو، اے ریتلی زمین کی کبوتری، یہ جو ریتلی زمین وہ کیسی ہے، پتھریلی زمین کا بڑا حصہ ہے، اس جعیتو بول فانتی بیمار آمین سعاد و مسمعی، پس تو ایسی جگہ پر ہے کہ تجھے سعاد دیکھ رہی ہے اور تجھے سن رہی ہے جی. علامہ طبطہ‌زانی نے اور لفظوں وغیرہ کی تحقیق آپ کو بتلائی تھی، اور پھر یہ بتلایا تھا کہ یہاں پر بعض علماء نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ تو سعاد کو دیکھ رہی ہے اور تو سعاد کو سن رہی ہے. علامہ طبطہ‌زانی نے اس معنی کو رد کیا تھا اور بتلایا تھا کہ اس قائل نے من کے مدخول کو کیا بنایا ہے، مفعول بنایا ہے، حالانکہ صحاح جوہری جو لغت کی اصح کتاب ہے، انہوں نے صحاح جوہری والے نے کیا کیا ہے، من کے مدخول کو فاعل بنایا ہے یعنی کہ سعاد تجھے دیکھ رہی ہے اور سعاد تجھے سن رہی ہے. تو چنانچہ یہ جو قائل نے سعاد کو مفعول بنایا یہ درست نہیں ہے مولانا، نہ عقلن درست ہے نہ نقلن. نقلن تو بتلا دیا صحاح جوہری کے اندر ایسا آیا، اور عقلن بھی اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اگر سعاد بول رہی ہوتی اور کیا کہ تو کیا ہے، تو سعاد کو دیکھ رہی ہے اور تو سعاد کو سن رہی ہے، اگر یہ معنی ہوتا تو معلوم ہوتا بولنے والی کون ہے، سعاد ہے، اور اے کبوتری تو اس کو سن رہی ہے، تو اس موقع پر اس کو اس جعی نہ کہا جاتا بلکہ اس کو کیا کہا جاتا، اس کو تھی کہ تو خاموش رہے، خاموشی سے اس کی باتیں سن، نہ یہ کہ وہ بول رہی ہے اور تو بھی کیا کر بولنا شروع کر. وفیہ نظر کہہ کر مولانا صاحب تلخیص نے رد کیا تھا کہ کثرت تکرار اور تتابع اضافات، یرحمک اللہ، کہ کثرت تکرار اور تتابع اضافات کی قید لگانے کی ضرورت نہیں، اور کیونکہ یہ کس کے اندر آ جاتے ہیں، تنافر کلمات، کیونکہ ان کی وجہ سے لفظ میں ثقل آئے گا یا ثقل نہیں آئے گا، اگر ثقل آئے گا تو پھر یہ کس میں آ چکے ہیں، تنافر کلمات میں، اور ورنہ ان کی وجہ سے ثقل نہیں آتا. اور کہتے ہیں یہ مخل بالفصاحت ہو بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ یہ خود کس میں آئے ہیں، قرآن میں بھی تتابع اضافات موجود ہے، جیسے مثل دأب قوم نوح، بھئی یہاں بھی تین اضافتیں پے در پے ہیں، وذکر رحمت ربک، یہاں بھی تین اضافتیں پے در پے ہیں، اسی طرح ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها، اس کے اندر کیا ہوا، اس میں کثرت تکرار ہے مولانا، شعر میں تو تین ضمیریں تھیں یہاں تو چار ضمیریں آ گئیں مولانا، معلوم ہوا یہ مخل بالفصاحت نہیں. اس کے بعد مولانا فصاحت فی المتکلم کی بحث شروع ہوئی تھی، مولانا صاحب کتاب نے بتلایا تھا، صاحب تلخیص نے، کہ فصاحت فی المتکلم وہ ایسے ملکے کا نام ہے کہ جس کے ساتھ قادر ہوا جائے تعبیر عن المقصود پر، کہ آدمی اپنی مراد کو کیا کر سکے، تعبیر کر سکے، باللفظ فصیح، کس کے ساتھ، فصیح لفظ کے ساتھ اس کو ادا کر سکے. بھائی تو یہ ملکے کا نام ہے، میں نے بتلایا نفس کو جو صفات حاصل ہوتی ہیں ابتداء وہ کیا کہلاتی ہیں، حال، اور جب وہ پختہ ہو جائے تو وہ کیا کہلاتی ہے، ملکہ کہلاتی ہے. بھائی تو یہ کیفیت ہے جو پختہ ہو جاتی ہے نفس یعنی روح کے اندر. بھائی اور کیفیت کیا ہے جی، اس کے بعد پھر کیفیت کی بات، علامہ طبطہ‌زانی تشخیص اذہان کے لیے مولانا کیا کر رہے ہیں، اب کچھ منطقی فلسفی بحث انہوں نے درمیان میں چھیڑ دی، اگرچہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کا تعلق اس علم سے نہیں، لیکن ویسے ہی ذہنوں کو تیز کرنے کے لیے انہوں نے اس بحث کو ذکر کیا. تو چنانچہ کیفیت کی تعریف کی، عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير ولا يقتضي القسمة واللا قسمة في محله اقتضاء اوليا. بھائی میں نے یہاں آپ کو کچھ چیزیں بتلائیں تھیں جس کے بعد یہ پوری تاریخ سمجھ میں آ جاتی ہے. میں نے بتلایا تھا ایک ہوتا ہے حادث, ایک ہے قدیم. قدیم وہ ہے جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو, اور قدیم ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اسی طرح اللہ کی صفات بھی کیا ہیں؟ قدیم. باقی چیزیں حادث ہیں, اور جو حادث ہیں وہ جس پر پہلے کبھی عدم آیا ہو, یعنی ایک زمانہ ایسا ہو کہ ان کا وجود نہ ہو. اور پھر وہ حادث حکما جو ہے اس کی تقسیم کرتے ہیں مقولات عشرہ کے اندر, جن کو اجناس عالی بھی کہتے ہیں. بھائی اجناس عالیہ یعنی وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انہی اجناس میں ہوں گی, یہ ان کے لیے جنس عالی ہیں یہ دس. بھائی اور وہ مقولات عشرہ میں نے بتلایا تھا کون کون سے ہیں, جوہر ہے, کیف ہے, کم ہے, اضافت ہے, متا ہے, عین ہے, وضع ہے, ملک ہے, فعل ہے, انفعال ہے. بھائی یہ دس کیا ہیں؟ مقولات عشرہ ہیں. بھائی مقولات عشرہ اور مقولات عشرہ ہیں بھائی. پھر ان میں سے بعض نسبی ہیں اور بعض غیر نسبی ہیں مولانا. نسبی وہ ہیں جن میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے. جیسے کل کا سمجھنا موقوف ہے جز پر, جز کا سمجھنا موقوف ہے کل پر, باپ کا سمجھنا موقوف ہے بیٹے پر, بیٹے کا سمجھنا موقوف ہے باپ پر, مالک کا سمجھنا موقوف ہے مملوک پر, اور مملوک کا سمجھنا موقوف ہے مالک پر. بھائی تو یہ نسبی ہیں مولانا. تو اور کچھ غیر نسبی ہیں جن میں ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہوتا. اور غیر نسبی میں نے بتایا تھا تین ہیں, جوہر ہے, کیف ہے اور کم ہے, جبکہ باقی سات کیا ہیں؟ نسبی ہیں. اور پھر ان دس میں سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جو مقولات عشرہ ہیں ان میں سے ایک جوہر جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں؟ جو قائم بذات ہو, اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو, جبکہ باقی سارے نو کے نو اعراض کی قبیل سے عارض ہیں مولانا. وہ اپنے وجود میں کیا ہیں؟ غیر کے محتاج ہیں. ان کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں. جیسے بہادری ہے مولانا, اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں. زید ہے تو بہادری اس کے ساتھ قائم ہے, زید نہیں تو بہادری بھی نہیں. تو ان کا اپنا الگ وجود نہیں ہے. جیسے سفیدی ہے, اس کا اپنا الگ وجود نہیں. یہ ہمیشہ کسی جسم کا تقاضا کرے گی, کسی محل کا جس کے ساتھ وہ قائم رہ سکے. اس کے بعد میں نے نقطے اور وحدت کے بارے میں بھی بتلایا تھا. نقطہ کس کو کہتے ہیں مولانا؟ طرف خط کو کہتے ہیں مولانا. اور یہ نہ گہرائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے, نہ لمبائی میں, نہ چوڑائی میں. بھائی تو یہ تقاضا کرتا ہے عدم تقسیم کا. اور اسی طرح وحدت ہے, کسی چیز کا غیر منقسم ہونا, تو وہ بھی تقاضا کس کا کرنے والی ہے؟ عدم تقسیم کا. اور پھر ان مقولات عشرہ میں سے میں نے کم کے بارے میں بتلایا تھا بھائی, کہ کم کیا ہے؟ وہ اپنی ذات کی اعتبار سے کس چیز کا تقاضا کرنے والا ہے؟ تقسیم کا تقاضا کرنے والا ہے. مقدار کو کہتے ہیں بھائی کم. مقدار عدد ہو یا کیا ہو, خط سطح, خط سطح اور جسم تعلیمی, جسم وغیرہ مولانا, یہ سب کم کی قبیل سے. پھر اس کے بعد میں نے بتلایا ہے علم کے بارے میں بھی بھائی, کہ علم کیا ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے نہ تو مستلزم ہے تقسیم کو, اور نہ مستلزم ہے عدم تقسیم کو. یعنی کوئی ایک چیز بھی اس کے ساتھ لازم نہیں. یہ تقسیم کا تقاضا بھی کر سکتا ہے اور عدم تقسیم کا تقاضا بھی. تو علم نام تھا کسی شے کی صورت کا عقل میں آنا. اب یہ اس کے لیے کوئی معلوم چاہیے. اگر وہ معلوم بسیط ہوا تو یہ علم بھی کیا ہوگا؟ بسیط. تو اب جب یہ علم متعلق ہوا اس شے بسیط کے ساتھ, تو یہ تقاضا کر رہا ہے عدم تقسیم کا. یہ کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ عدم تقسیم کا, اس خاص معلوم کے اعتبار سے. اور اگر یہی علم متعلق ہو جائے کسی مرکب چیز کے ساتھ, تو پھر جیسے وہ مرکب تقسیم کا تقاضا کر رہا ہے, اسی طرح یہ علم بالمرکب بھی کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ تو دیکھو وہی علم پہلے تقاضا کر رہا تھا عدم تقسیم کا, اور اب وہی علم تقاضا کر رہا ہے کس کا؟ تقسیم کا. تو بذات معلوم ہوا نہ اس کے ساتھ تقسیم لازم ہے, اور نہ کبھی ایک چیز آئے گی کبھی دوسری آ جائے گی. ہاں جب کسی خاص معلوم سے متعلق ہوگا تو اس کے اعتبار سے یہ تقسیم یا عدم تقسیم. تو بذات یہ مستلزم ہے نہ تقسیم کو نہ اور نہ عدم. ہاں جب اس معلوم کے اعتبار سے کبھی یہ تقسیم کا تقاضا کرتا ہے اور کبھی, یعنی بتبا تقاضا کرتا ہے, بذات تقاضا نہیں کرتا. بھائی تو انہوں نے کہا تھا کہ کیفیت وہ عرض ہے، عرض کہہ کر کس کو نکال دیا مولانا؟ جوہر کو نکال دیا، تو یہ جنس بھی ہے فصل بھی ہے. اور پھر آگے نو رہ گئے بھائی، پھر کہا نو مقولات رہ گئے، اور ابھی نقطہ اور وحدت بھی باقی ہیں بھائی. پھر لا يتوقف تعقله على تعقل الغیر، کہ ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو، ایسا عرض. تو اس کے ذریعے کون کون خارج ہوئے؟ نو میں سے سات اور نکل گئے بھائی، کیونکہ سات کیا تھے؟ وہ نسبی ہیں اور یہ غیر نسبی، تو کیف اور کم رہ گئے بس. پھر کہا ولا يقتضي القسمتا، کہ تقسیم کا تقاضا بھی نہ کرتا ہو، اس سے کس کو نکال دیا؟ کم کو نکال دیا. اب صرف رہ گئے کیف، نقطہ اور وحدت. پھر کہا وہ لا قسمت، اور لا قسمت کا تقاضا بھی نہ کرتا ہو، اس کے ذریعے کس کو نکال دیا؟ نقطہ اور وحدت کو بھی نکال دیا مولانا. لیکن علم بالمعلوم بھی خارج ہو رہا تھا بھائی، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ تو کہاں فی لاقص فی محل ہی، کہاں پر؟ اپنے بھائی عرض ہے نا، عرض کیا چاہے گی؟ ہمیشہ کوئی نہ کوئی محل چاہے گی جس کے ساتھ وہ قائم رہے جی. تو پھر علم نہیں کر رہا تھا، تو اقتضان اولین، تو اولین کی قید لگا دی کہ ایک تقاضا کرنا کیسا ہو؟ بالذات ہو. اب علم باقی رہا، کیونکہ وہ بالذات تقسیم یا عدم تقسیم کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ بالدبا کیا کرتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں آیا نہ تقسیم کا تقاضا کرے اور نہ عدم تقسیم کا تقاضا کرے بھائی، یہ تو ارتفاع نقیزین ہے بھائی. یہ تو کیا ہے؟ ارتفاع بھائی. ایک چیز تقسیم کا تقاضا بھی نہ کرے اور عدم تقسیم کا تقاضا بھی، یہ تو نہیں ہو سکتا مولانا. یا تو وہ تقسیم کا تقاضا کرے گی یا عدم تقسیم کا تقاضا کرے گی، دو میں سے ایک بات تو ضرور ہوگی. تو یہ نقیزین ہے مولانا. یہ کیا ہے؟ اور نقیزین ہیں. اور ارتفاع، جیسے اجتماع نقیزین جائز نہیں، اسی طرح ارتفاع نقیزین بھی جائز نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک ہوتا ہے زدین، ایک ہے نقیزین. کیا فرق ہے دونوں میں بھائی؟ بھائی زدین کا ارتفاع ممکن ہوتا ہے، نقیزین کا ارتفاع ممکن نہیں ہوتا. سفید اور کالا ہونا ایک دوسرے کی ضد ہے مولانا، نقیز نہیں. یا تو ایک چیز کالی ہوگی یا کیا ہوگی؟ سفید ہوگی، جمع نہیں ہو سکتے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جمع نہیں ہو سکتا. لیکن ارتفاع ممکن ہے، نہ سفید ہو اور نہ کالی ہو بھائی، سرخ ہو یا نیلی ہو مولانا. لیکن نقیزین میں ایسا نہیں، نقیزین میں جب جیسے دونوں کا جمع ہونا ممکن نہیں، اسی طرح دونوں کا ارتفاع بھی ممکن. جیسے مولانا کتاب اور لا کتاب، یہ نقیزین ہیں. دنیا کی بھی کوئی بھی چیز اٹھا لیں، یا تو وہ کتاب ہوگی یا لا کتاب. دنیا کی کوئی بھی چیز اٹھا لیں، انسان اور لا انسان ہے، یہ نقیزین ہیں. یا تو وہ انسان ہوگی یا لا انسان ہوگی. قلم ہے لا قلم، دنیا کی کوئی بھی چیز دیکھ لیں، یا تو وہ قلم ہوگی یا لا قلم ہوگی بھائی. یہ نہیں ہو سکتا نہ قلم ہو اور نہ لا قلم ہو. تو یہ نقیزین ہے. تو یہ بھی نہ تقسیم کا تقاضا کرے اور نہ عدم تقسیم کا تقاضا کرے، یہ تو کیا ہوا مولانا؟ اجتماع ارتفاع نقیزین. تو کہتے ہیں مولانا اقتضاء سے مراد استلزام ہے بھائی، بین السطور لکھا ہوا ہے آپ کے بھائی. اقتضاء سے کیا مراد؟ یقتضی القسمہ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ المراد بالاقتضاء ہاہن الاستلزام، مراد ہے مولانا استلزام، یعنی مستلزم نہیں ہے، لازم نہیں ہے اس کے ساتھ بھائی، اس کے ساتھ لازم نہیں ہے. تو اس کے ساتھ نہ تقسیم لازم ہے اور نہ تقسیم لازم ہو اور نہ عدم تقسیم لازم ہو، یعنی کبھی تقسیم آ سکتی ہے اور کبھی عدم تقسیم آ سکتی ہے. اور پھر کہتے ہیں اس لفظ ملکہ کے اندر اس بات کا اشارہ بھی تھا، اس بات کی اطلاع بھی تھی، خبر بھی تھی، کہ اگر کوئی شخص اپنے مقصود کو، اپنی مراد کو لفظ فصیح کے ساتھ ادا کر دے، تو اس کو متکلم فصیح جب تک اس کے اندر ملکہ نہ پیدا ہو جائے بھائی. اور کہا تھا یقتدر بها علی التعبیر عن المکی، وہ قادر ہو مولانا ایسا ملکہ کہ جس کے ذریعے وہ کیا ہو، قادر ہو. یہ نہیں کہا ایسا ملکہ کہ جس کے ذریعے وہ کیا کرے، تعبیر کرے بھائی. کہتے ہیں اس لیے کہ تعبیر بالفعل ضروری نہیں مولانا، تعبیر بالقوہ بھی کافی ہے مولانا، اس میں صلاحیت ہونی چاہیے. جب بھی تعبیر کرنا چاہے کیا کر سکے، تعبیر کر سکے. اس کے بعد چاہے بالفعل وہ خاموش بیٹھا ہے، بالکل تعبیر کرتا ہی نہیں ہے مولانا، پھر بھی ہم اس کو کیا کہیں گے، فصیح کہیں گے، کیونکہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ کیا کر سکے، تعبیر کر سکے لفظ فصیح سے. اور لفظ فصیح کہا مولانا، کلام فصیح نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ اگر کلام فصیح کہہ دیتے تو پھر تو بڑا مسئلہ مشکل ہو جاتا. فصیح آدمی بھی اپنی ہر مراد، اپنے ہر مقصود کو کلام فصیح سے ادا کرنے پر قادر نہیں. متکلم فصیح بھی اپنی ہر مراد کو کلام فصیح کے ساتھ ادا کرنے پر قادر
نہیں.
کیوں نہیں قادر؟ اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو تعبیر ہی مفردات سے کرنا پڑتا ہے. مثلا کوئی چیز گن رہا ہے، اب اس کو کیا کرے گا، کلام لائے گا یا مفردات ذکر کرے گا بھائی؟ تو یہ مقامی مفردات کیا ہے، یہاں وہ کلام کہاں سے لے کر آئے؟ تو ان مفردات کو تو وہ کلام کے ساتھ تعبیر نہیں کر سکتا. تو لہذا لفظ کہا، اور تاکہ یہ عام ہے شامل ہو جائے، مفردات کو بھی اور مرکبات کو بھی شامل ہو جائے بھائی. وَالْبَلَاغَةُ فِي الْكَلَامِ مُطَابَقَتُهُ لِمُقْتَضَى الْحَالِ مَعَ فَصَاحَتِهِ اَيْ فَصَاحَتِ الْكَلَامِ وَالْحَالُ هُوَ الْأَمْرُ الدَّاعِ إِلَىٰ أَنْ يُعْتَبَرَ مَعَ الْكَلَامِ الَّذِي يُؤَدَّى بِهِ أَصْلُ الْمُرَادِ خُصُوصِيَّةٌ مَا وَهُوَ مُقْتَضَى الْحَالِ. اب بلاغت کی بات شروع ہوئی مولانا، فصاحت فی المفرد بھی ختم، فصاحت فی الکلام بھی ختم ہوئی بحث مولانا، اور فصاحت فی المتکلم بھی. اب بلاغت کی بات کہتے ہیں، والبلاغت فی البلاغت بتلایا تھا مولانا، کلام کے اندر کلام بھی متصف ہوتا ہے بلاغت کے ساتھ، اور متکلم بھی بلاغت کے ساتھ متصف ہوتا ہے، مفرد نہیں ہوتا بھائی. والبلاغت فی الکلام مطابقته لمقتضی الحال، بلاغت فی الکلام کس چیز کا نام ہے؟ اس کی مطابقت، کہ وہ کلام کیا ہو، مطابق ہو. کس کے بھائی مولانا؟ مقتضی حال کے. مع فصاحته ای فصاحت الکلام، آگے علامہ طفتزانی نے ضمیر کا مرجع بتلا دیے کہ فصاحته، کہ ہا ضمیر کس کو راجع ہے، کلام کے ساتھ ساتھ مولانا اس وہ کلام بھی کیا ہو، مقتضی حال کے بھی مطابق ہو اور کلام بھی کیا ہو. تو دو شرطیں ہوئی مولانا، بلاغت فی الکلام کے اندر کتنی شرطیں ہوئی، اول کیا وہ کس کے مطابق ہو، مقتضی حال کے، اور دوسری شرط کیا کہ وہ کلام بھی کیا ہو، فصیح ہو. دو شرط. اور کلام فصیح کی ساری بحث آپ پڑھ چکے ہیں، کیا کلام فصیح کس کو کہتے ہیں، کہ جس کے اندر چار شرطیں پائی جائیں، تین عیوب نہ ہو. کون کون سے؟ تنافر کلمہ، دوسرا ضعف تالیف بھی نہ ہو، تیسرا تاقید بھی نہ ہو، اور چوتھی کیا شرط تھی، کہ سارے کلمات کیا ہوں، فصیح ہوں. اور فصیح کلمات کون سے ہوں گے جس میں کیا، کتنے عیوب نہ ہوں، تین عیوب نہ ہوں. اول کیا، تنافر حروف، ثانی غرابت، ثالث مخالفت قیاس لغوی بھائی مخالف. سمجھ میں آیا؟ تو فصیح کلام وہ ہوگا جو ان چھ کے چھ عیوب سے خالی ہو گئے. تو مع فصاحتہ ایک یہ آیا، تو مولانا دو شرطیں بلاغت کے اندر، دو چیزیں ضروری ہیں، ایک مطابقت ہو اس کلام کی کس کے ساتھ، مقتضی، اور دوسرا وہ کلام کیا ہو. اور کلام فصیح کی ساری بحث گزر چکی، اب ایک نئی بات رہ گئی کہ وہ کلام مطابق ہو کس کے، مقتضی، اب اس کی بحث کریں گے مولانا، اس کی بحث کریں گے. بطور تمہید کے سمجھ لیں مولانا. جو بات کرنے والا ہے وہ کہلاتا ہے متکلم، اور جس سے بات کی جائے وہ کون ہے؟ مخاطب. وہ کون ہے؟ مخاطب ہے مولانا. متکلم بھی، یہ متکلم ہی مخاطب ہے مولانا، خطاب کرنے والا. اب یہ مخاطب مولانا یہ تین حال سے خالی نہیں بھائی. مثلا آپ اس کو قیام زید کی خبر دینا چاہتے ہیں تو یا تو قیام زید کے بارے میں وہ خالی ذہن ہوگا مولانا، اس کا ذہن بالکل خالی ہے، یا اس کو قیام زید کے بارے میں شک ہوگا، یا وہ قیام زید کا منکر ہوگا، انکار کرنے والا. تین ہی صورتیں بنیں گی بھائی. یا تو کیا ہوگا؟ خالص ذہن خالی ہے بالکل. آپ اگر آپ آ کر اس کو کیا کہتے ہیں مولانا، قام زیدن، آپ نے قیام زید کی اس کو کیا دے دی؟ خبر دے دی. یا مولانا اس کو تردد ہے کہ پتہ نہیں زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں، اب آ کر آپ اس کو قیام زید کی خبر دینا چاہتے ہیں. یا مولانا شک نہیں ہے اس کو قیام وغیرہ میں، وہ انکار کر رہا ہے کہ زید کھڑا، اب آپ آ کر اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خبر دینا چاہتے ہیں. تو مثلا مخاطب ہے منکر، وہ کیا کر رہا ہے؟ قیام زید کا انکار کر رہا ہے. تو یہ جو انکار ہے، یہ جو منکر ہونا ہے، یہ ہے حال. یہ کیا ہے؟
حال.
یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اس کے سامنے جو کلام ذکر کروں اس میں تاکید لے کر آؤں، وجوباً. اس میں کیا لے کر آؤں؟ تاکید لے کر آؤں وجوباً. تو یہ انکار، یہ کیا ہے مولانا؟ منکر ہونا. یہ کیا ہے؟
حال.
اس حال نے کیا تقاضا کیا؟ کہ میں کیسا کلام لے کر آؤں جس میں کیا ہو؟ تاکید ہو. تو یہ حال ہوا مقتضی. حال کیا ہوا؟ اس نے تقاضا کیا، اور تاکید ہوئی مقتضی حال. مقتضا تاکید کیا ہوئی؟ مقتضا. حال نے اس کا کیا کیا؟ تقاضا کیا بھائی. اب میں اس کے منکر کے سامنے کہتا ہوں ان زیدن قائم، یقیناً زید کیا ہے؟ کھڑا ہے. تو آپ بتائیے مولانا، میں کلام میں تاکید لایا یا نہیں لایا بھائی؟ تو یہ کلام مقتضی حال کے مطابق ہوا یا نہ ہوا بھائی؟ مقتضی حال کے، اس کو کہتے ہیں بلاغت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلاغت. سب کو بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اب مثلا تو منکر ہونا، اس نے تقاضا کیا تھا اس حال نے کس چیز کا؟ تاکید کا وجوباً. تاکید کا وجوباً. اور اگر وہ متردد ہے مولانا مخاطب، تو اب حال کیا ہے؟ متردد ہونا. تردد حال ہے. کیا ہے؟ تردد ہے. اور یہ حال تقاضا کرتا ہے کہ میں تاکید لاؤں کلام میں استحسانن، بہتر ہے میں کیا لے آؤں، کیونکہ اس کو شک ہے. تو میں کہتا ہوں مولانا اس کے سامنے زید قائم، میں نے قیام زید کی خبر دی، اور کس کو لے کر آیا؟ جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تاکید ہوتی ہے مولانا. کیا ہوتی ہے؟ تاکید ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے مولانا، مقتضی حال کیا تھا؟ تاکید. اور میں بھی کس قسم کا کلام لایا ہوں؟ تاکید والا. تو میرا یہ کلام کیا ہوا مولانا؟ مقتضی حال کے مطابق ہوا. یہ ہے بلاغت. مخاطب خالص ذہن ہے مولانا، اس کے ذہن میں نہ تردد ہے نہ انکار ہے، قیام زید کی بات ہی نہیں ہے یہاں کوئی. اب میں اچانک آ کر اس کو خبر دیتا ہوں مولانا، کیا کہتا ہوں؟ قام زید بھائی، زید کھڑا. تو یہاں حال کیا ہے مولانا؟ خالص ذہن ہونا. خالص ذہن سمجھ میں آیا. اور یہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ مقتضی حال کیا ہوا؟ عدم تاکید. حال کیا تقاضا کر رہا ہے کہ تاکید کو، بھئی اس کو نہ تردد ہے نہ وہ انکار کر رہا ہے تو تاکید لانے کی کوئی ضرورت نہیں. اب میں نے کہا قام الزید والانا، کوئی تاکید کلام کے اندر ذکر
نہیں.
تو میرا کلام کیا ہوا؟ مقتضی حال کے تو یہ کیا ہوا؟ بلاغت، یہ بلیغ ہوا، کلام بلیغ ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ بھئی یہ دروازے کھولو تو. زید قائم مثلا، سمجھ میں آیا؟ تو ان کا حال انکار ہو وہ تو وہ تقاضا کرتا ہے تاکید کا وجوباً، مولانا تاکید وجوباً کا. اور اگر حال تردد ہو تو وہ مولانا تقاضا کرتا ہے تاکید استحساناً کا. اور اگر حال کیا کس قسم کا ہے مولانا؟ وہ مخاطب کیا ہے؟ خالص ذہن ہے، تو پھر وہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ عدم تاکید کا. بھائی عدم تاکید، کہتے ہیں والبلاغت فی الکلام مطابقتہ لمقتضی الحال. بلاغت فی الکلام جو ہے وہ اس کی کلام کا کلام کی مطابقت ہے مولانا لمقتضی الحال، کس کے ساتھ؟ مقتضی حال کے ساتھ. مع فصاحتہ ای فصاحت الکلام، ساتھ کلام کی فصاحت کے. جی توجہ سے بیٹھو مولانا، یہ مشکل بحث آنے لگی ہے بھائی. والحال هو الامر الداعی الى ان يعتبر مع الكلام الذي. حال کس کا نام ہے مولانا؟ حال کہتے ہیں حال هو الامر الداعی، وہ امر ہے، وہ امر ہے الداعی، جو کیا ہے؟ بلانے والا ہے، دعوت دینے والا ہے. الى ان يعتبر، اس بات کی طرف کے اعتبار کیا جائے. مع الکلام الذی، اس کلام کے ساتھ. یؤدا به اصل المرادی، جس کے ساتھ کس کو ادا کیا جا رہا ہے؟ اصل مراد کو. اس میں اعتبار کیا جائے کس چیز کا؟ خصوصیت ما، کسی خصوصیت کا. اس میں کسی خصوصیت کا اعتبار کیا جائے بھائی، سمجھ میں؟ خصوصیت نکرہ ہے، اس کے بعد ما آیا مولانا. کبھی کبھار نکرہ کے بعد یہ ما کو بڑھا دیا جاتا ہے ابہام کو مزید بڑھانے کے لیے، ابہام کو اس میں تاکید، عموم میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مولانا. تو خصوصیت نکرہ تھا، وہ امر داعی ہے، وہ امر ہے جو داعی ہے، بلانے والا ہے اس بات کی طرف کہ اعتبار کیا جائے کسی خصوصیت کا. ما بھی بڑھا دیا، کسی خصوصیت کا بھائی، اور عموم آ گیا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تاکید آ گئی، عموم کے اندر تاکید آ گئی مانا. تو خصوص یہ صفت بنتا ہے ما قبل کے لیے، خصوصیت موصوف ہوگا اور یہ ما کیا ہے؟ اس کی صفت ہے بھائی. دیکھیے حال کیا تھا مولانا؟ انکار. حال کیا تھا؟
انکار.
اچھا، یہ انکار، یہ ایسا امر ہے جو دعوت دے رہا ہے. دیکھو اب تعریف کو اس پر منطبق کرتے ہیں. یہ انکار، یہ ایسا امر ہے جو دعوت دے رہا ہے کہ اعتبار کیا جائے اس کلام کے ساتھ جس کو میں جس کے ساتھ اصل مراد کو ادا کر رہا ہوں. بھئی اصل مراد کیا ہے میری؟ میں کیا بتلانا چاہتا ہوں اس کو؟ قیام زید. میں قیام زید کی خبر دینا چاہتا ہوں، یہ میری اصل مراد ہے. یہ کیا ہے؟ اصل مراد. تو یہ جو انکار ہے، یہ دعوت دے رہا ہے، یہ بلا رہا ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو اصل مراد، جس کلام کے ساتھ تم اصل مراد کو ادا کرنے لگے ہو، اس کے ساتھ کسی خصوصیت کا لحاظ رکھنا بھائی. اور وہ کیا خصوصیت ہے؟ تاکید کا لحاظ رکھنا. قیام زید کے ساتھ کس کا لحاظ رکھنا؟ تاکید کو ساتھ لے کر آنا. معنی سمجھ میں آیا بھائی سب کو؟ یعنی تو کسی خصوصیت کا لحاظ رکھنا، یعنی کسی نقطے کا خیال رکھنا. تو کہتے ہیں والحال هو الامر الداعی، حال وہ امر ہے جو دعوت دے رہا ہو الى اس بات کی طرف کہ ان یعتبارا، کہ کیا کیا جائے، اعتبار کیا جائے. بھئی خصوصیت ما، یہ نائب فاعل ہے، اس کا کس چیز کا اعتبار کیا جائے، کسی نقطے کا، کسی خصوصیت کا. بھئی کس میں خصوصیت کا اعتبار کیا جائے، مثلا تاکید کا کس میں اعتبار کیا جائے. کہتے ہیں مع الکلام الذی، اس کلام کے ساتھ، الذی یؤدا به اصل مراد، جس کے ساتھ کس کو ادا کیا جائے گا،
مراد ادا کیا جائے گا،
جس کے ساتھ اصل مراد کو ادا کیا جائے گا، بھئی اس کے ساتھ خصوصیت کا لحاظ رکھا جائے. بھئی سمجھ میں آیا بھئی؟ تو یعت ان یعتبارا کا کیا معنی ہے، اعتبار کیا جائے، یعنی ارادہ کیا جائے مولانا، لحاظ کیا جائے، لحاظ کیا جائے. وَهُوَ مُقْتَضَى الْحَالِ، اور وہ خصوصیت وہ مُقْتَضَى حال ہے مولانا. وہ ضمیر کس کو راجع مولانا، خصوصیت کو، کس کو راجع، خصوصیت کو. بھئی آپ کہیں گے خصوصیت کا لفظ تو مؤنث ہے، اس کے ساتھ تو تا ملی ہوئی ہے، اور ہوا ضمیر آپ کون سی راجع کر رہے ہیں بھئی، مذکر کی ضمیر راجع کر رہے ہیں. مولانا آپ نے ضابطہ پڑھا ہے، آگے دیکھو خبر آ رہی ہے مقتضی حال، خبر کیا ہے مذکر، اور مرجع کیا ہے مؤنث، اور ضمیر جب دائر ہو جائے مولانا بین الخبر وال مرجعی، تو پھر دونوں کی رعایت رکھنا جائز. آپ چاہیں تو کیا کہیں مولانا، ہیا مقتضی الحالی، کس کی رعایت رکھیں، مرجع کی، اور آپ چاہیں تو خبر کی رعایت رکھیں جو مذکر ہے، تو آپ کہیں ہوا مقتضی الحالی بھئی، اور خبر کی رعایت رکھنا آپ نے پڑھا ہوگا اولا ہے بھئی، خبر کی رعایت رکھنا اولا ہے. تو کہتے ہیں مولانا حال کس کو کہتے ہیں، حال کی کیا تعریف پڑی، وہ امر ہے جو دعوت دے رہا ہے کہ کسی نقطے کا لحاظ رکھا جائے اس کلام کے، اس کلام میں جس کے ساتھ آپ کس کو ادا کر رہے ہیں، اصل مراد کو. اور وہ خصوصیت کیا ہے، مقتضی حال ہے. خصوصیت کیا ہے، مقتضی حال کیا تھا مولانا، تاکید تھی بھئی، وہی خصوصیت. سمجھ میں آیا بھئی؟ مثلا مثال کے طور پر کون المخاطب منکرن للحکم، مخاطب کا حکم سے منکر ہونا حال، یہ کیا ہے، ایک حال ہے، یہ ایسا حال ہے. تقتضی تاکید الحکم، جو تقاضی کرتا ہے حکم کی، تاکید کا. والتاکید مقتضی الحال، اور تاکید کیا ہوئی مولانا، مقتضی حال ہے. وَقَوْلُكَ لَهُ، پھر آپ کا اس مخاطب کو یہ کہنا، اِنَّ زَيْدًا فِي الدَّارِ، مخاطب تھا منکر، اور تو ان کا منکر ہونا مخاطب کا یہ حال ہے، یہ حال تقاضی کس کر رہا ہے، تاکید کا. تو تاکید کیا ہوئی مولانا، مقتضی حال ہوئی. اب آپ نے اس منکر مخاطب کے سامنے کیا کہا، اِنَّ زَيْدًا فِي الدَّارِ، یہ کلام کیسا ہے مولانا، مؤکد ہے، مؤکدن بی انہ، یا آپ کا قول اس حال میں ہے کہ مؤکد ہے کس کے ساتھ، تو یہ کلام مؤکد ہوا، تاکید آگئی. تو یہ کیا کہتے ہیں، کلام مطابق لمقتضی الحال، تو آپ کا یہ کلام کیا ہے، مقتضی حال کے مطابق. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھئی؟ اچھا اب بھئی ذرا اس جملے پہ نظر رکھو، کیا کلام، یہ وَقَوْلُكَ لَهُ إِنَّ زَيْدًا فِي الدَّارِ مُؤَكَّدًا بِإِنَّ كَلَامٌ مُطَابِقٌ لِمُقْتَضَلْ، یہ ایسا کلام ہے جو مطابق ہے کس کے، بھئی مقتضی حال کیا تھا، بھئی وہ تعریف میں کیا بتایا، تعریف کے اندر خصوصیت، مقتضی حال کس چیز کا نام ہے، وہی تاکید ہے بھئی، تو انہوں نے بتایا خصوصیت، مقتضی حال کس چیز کا نام ہے، خصوصیت کا. اب ذرا اس مقتضی حال کو اٹھاؤ، اس کی جگہ خصوصیت رکھو مولانا. اچھا اب پڑھو، کلام مطابق ہو اس خصوصیت کے، کلام مطابق ہو
اس خصوصیت،
بھئی کلام مطابق ہوتا ہے اس خصوصیت کے یا اس پر مشتمل ہوتا ہے، بے خصوصیت کیا تھی، تاکید، تو کلام تاکید کے مطابق ہے یا تاکید پر مشتمل ہے، کلام کیا ہے، تاکید پر، تو اب مطابق کو بھی اٹھا کر مشتمل لگا دو مولانا. کیا لگا دو؟ تو مطابق ہونے کا معنی ہے مشتمل ہونا، اور مقتضی حال کا کیا معنی ہے؟ خصوصیت. تو معلوم ہوا مولانا کہ یہ ایسا کیا ہے آپ کا یہ کہنا ان زیدن فی الداری، یہ کیا ہے؟ ایسا کلام ہے جو مطابق ہے مقتضی حال کے، یعنی یہ ایسا کلام ہے جو مشتمل ہے اس خصوصیت کے. تو مطابق ہونے کا کیا معنی؟ مشتمل ہونا. اور مقتضی حال کا کیا معنی؟ خصوصیت. مطابق ہونے کا کیا معنی؟ مشتمل ہونا. اور مقتضی حال کا کیا معنی؟ تو یعنی وہ کلام مشتمل ہو کس پر؟ اس خصوصیت پر. یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آئے؟ وتحقیق ذالک. علامہ طبطہانی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی ہم سرسری باتیں کر رہے ہیں، ابھی ہم آپ کو اور گہرائی میں لے کر جاتے ہیں. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہاں یہ ابھی میں کہتے ہیں سرسری باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مقتضی حال اس خصوصیت کا نام ہے، اور مطابق ہونے کا معنی ہے مشتمل ہونا. کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ تحقیقی بات نہیں ہے، یہ سرسری بات ہے. تحقیقی بات کہتے ہیں وہ یہ کہ مقتضی حال وہ کیا ہے؟ ایسا کلام کلی ہے جو مشتمل ہو اس خصوصیت پر. تحقیقی بات کیا ہے بھائی؟ مقتضی حال. مقتضی حال انہوں نے ایک پہ سرسری طور پر کیا بتلایا تھا؟ کس چیز کا نام ہے؟ اب کہہ رہے ہیں نہیں، تحقیقی بات یہ کہ مقتضی حال وہ ایسا کلام کلی ہے جو مشتمل ہو اس خصوصیت پر. مقتضی حال کیا ہے اور وہ خصوصیت کیا؟ مثلا ذکر کی تاکید ہے. تو جو کلام تاکید پر مشتمل ہو وہ کیا ہوا؟ کلام مؤکد. وہ کیا ہوا؟ تو مقتضی حال کلام مؤکد ہوا. مثلا مقتضی حال کیا ہے؟ اور مطابق ہونے کا کیا معنی؟ پہلے کیا معنی کیا تھا مطابق ہونے کا؟ کہتے ہیں وہ سری بات تھی، مشتمل ہونا نہیں، بلکہ یہ جو آپ نے کلام کیا ہے اس کلام کا اس کلام کلی کے افراد میں سے ہونا. اس کلام کا یہ جو آپ نے کیا مخاطب کے سامنے، اس کو جزی ہونا چاہیے، فرد ہونا چاہیے اس کلام کلی کا. کس کا؟ مشکل ہو گئی بات بھائی؟ دیکھو مثال سے بات سمجھو. بھائی مخاطب کون ہے؟ مخاطب کیا ہے؟ منکر ہے. یہ کیا تقاضا کر رہا ہے مولانا؟ کہ کلام میں کیا لائی جائے. تو مقتضی حال مولانا کہتے ہیں مقتضی حال وہ کلام مؤکد ہوا. مقتضی حال کیا ہوا؟ یہ حال تقاضا کر رہا ہے کیا لے کر آؤ؟ کلام مؤکد لے کر آؤ. بھائی یہ حال کیا تقاضا کر رہا ہے؟ اور کلام، تو یہ کلام مؤکد یہ جزی ہے یا کلی ہے؟ کلی ہے مولانا. کلام مؤکد میں کہتا ہوں زید قائم، تاکید ہے یا نہیں؟ جملہ اسمیہ ہے بھائی، جملہ اسمیہ میں کیا ہوتی ہے؟ یہ کلام مؤکد ہے، یہ بھی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ان زید قائم، یہ کلام مؤکد ہے یا غیر مؤکد؟ یہ بھی مؤکد ہوا. لزید قائم، یہ بھی کیا ہے مولانا؟ یہ بھی کلام مؤکد. میں کہتا ہوں ان زید لقائم، یہ بھی کیا ہے مولانا؟ کلام. میں کہتا ہوں واللہ ان زید لقائم، یہ بھی کیا ہے مولانا؟ کلام. کتنے افراد ہو گئے کلام مؤکد کے؟ تو یہ کلی ہے یا جزی ہے؟ یہ کلی ہے. یہ کیا ہے؟ تو مقتضی حال ایک ایسا کلام کلی ہے جو مشتمل ہے اس خصوصیت پر. اور وہ کیا تھی مثلا؟ تاکید. کلام مؤکد کیا ہے؟ کس پر مشتمل ہوگا مولانا؟ تاکید پر. تو مقتضی حال کیا ہوا؟ ایسا کلام کلی جو مشتمل ہو کس پر؟ یعنی کلام مؤکد. اور پھر یہ جو منکر کے سامنے، اچھا یہ تو مقتضی حال ہوا، یہ کیا ہوا؟ کلام مؤکد کیا ہوا. اور بلاغت کس چیز کا نام تھا؟ آپ کا کلام مطابق ہونا چاہیے اس مقتضی، اور مقتضی حال کیا ہے؟ کلام مؤکد. اب میں کہتا ہوں ان زیدن قائم بھائی، اب آپ بتائیے یہ جو میں نے کلام کہا یہ اس کی جزی ہے یا جزی نہیں، یہ اس کا فرد ہے یا فرد نہیں؟ یہ بلاغت ہے کہ وہ جو کلام کریں وہ اس کلام کلی کے افراد میں سے ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی بھائی؟ بھائی اب تو آسان ہو گئی ہے میرے خیال میں. بڑی مقتضی حال کیا تھا؟ کلام کلی تو ہے، وہ کیا ہے؟ کلام کلی، کلام مؤکد. کیا ہے؟ اب جو بھی کلام مؤکد لائیں گے اس پہ تعریف صادق آئے گی نہیں؟ ھذا کلام مؤکد. میں کہتا ہوں ان زید قائم ھذا کلام مؤکد، یہ کلام مؤکد ہے. میں کہتا ہوں لزید قائم ھذا کلام مؤکد، بھائی یہ کیا ہے؟ کلام مؤکد. ہر ایک پہ کیا آ رہی ہے؟ یہ تعریف. تو یہ اس کے، یہ جو کلام کیا جاتا ہے، یہ جو کلام کی کرے گا متکلم، یہ اس، یہ جو کلام ہے یہ کلام جزی ہے. یہ ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کوئی ایک فرد بولے گا نا، یا تو یہ کہے گا زید قائم، یا یہ کہے گا ان زید قائم، یا یہ کہے گا لا زید قائم، تو کوئی ایک جملہ بولے گا. تو یہ جزی ہوئی یا کلی ہوئی؟ اس جزی کا اس کلی کے مطابق ہونا یہ ہے بلاغت، اس کے افراد میں سے ہونا. مطابق ہونے کا کیا معنی؟ اس کے افراد میں سے ہونا، یہ کیا ہے مولانا؟ بلاغت ہے. بات سب کو سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھی طرح. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ تحقیق ذالکا، اور تحقیق اس بات کی یہ ہے مولانا مطابقت مقتضی حال کے ساتھ، مطابقت کلام مقتضی حال کے ساتھ. اس کی تحقیق یہ ہے کہ انہو، ہا ضمیر راجہ ہے مثال مذکور کو. ہا ضمیر کس کو راجہ ہے؟ کہ یہ جو مثال مذکور ہے یہ من جزئیات ذالک الکلام، یہ کس میں سے ہو؟ اس کلام کی، یعنی افراد میں سے ہو. الذی تقتضیہ الحال، جس کا تقاضا کون کر رہا تھا؟ حال تقاضا کر رہا، حال کا تقاضا کس کا کر رہا تھا؟ کلام مؤکد کا. متکلم نے بھی کہا ان زیدن فی الدار، تو یہ کلام جو ہے، جو ذکر کیا، یہ اس کی جزیات میں سے ہے، یہ اس کے، تو اس کلام کا اس کلام کلی کے افراد میں سے ہونا، اس کی جزیات میں سے ہونا، یہ کیا ہے مولانا؟ بلاغت ہے. فَإِنَّ الْإِنْكَارَ مَثَلًا، پس انکار جو ہے مثال کے طور پر، یقتضی کلاماً مؤکداً، یہ تقاضا کرتا ہے ایسے کلام کا جو کیا ہو؟ مؤکد ہو، جو مؤکد ہو. تو کلام مؤکد کیا ہوا مولانا؟ مقتضی کلام مؤکد کیا ہوا؟ مقتضی. وَهَذَا، هَذَا سے اشارہ ہے مثال کو مولانا جو گزری، اور یہ مثال جو ہے مطابق لہو، یہ اس کے کلام، وہ ہا ضمیر کس کو راجع بھائی؟ کلام، اور یہ مثال مطابق ہے اس کلام مؤکد کے. یہ مثال ان زید فی الداری، یہ مطابق ہے کلام مؤکد کے یا مطابق نہیں؟ مطابق ہے. بئیمانہ، بمانہ انہ صادق علیہ، کہ وہ کلام مؤکد اس پہ صادق آ رہا ہے، یعنی اس کا حمل اس پہ صحیح ہے. بھئی میں کہہ سکتا ہوں یا نہیں؟ کلی کیا ہے مولانا؟ مقتضی حال کیا ہے؟ کلام. اور میں نے جو کلام کیا وہ کیا ہے؟ مثلا ان زیدن، مثلا ان زیدن قائم میں نے کہا. کیا کہا؟ اچھا، تو کلام کلی کیا ہوا؟ کلام کلی کلام مؤکد. اور میں نے کیا کہا؟ ان زیدن قائم. اب دیکھو اس کو موضوع بناؤ اور کلی کو محمول بناؤ، حمل صحیح ہوتا ہے یا نہیں؟ ان زیدن قائم کلام مؤکد، یہ جملہ کلام مؤکد، یہ کیا ہے؟ کلام. حمل صحیح ہو رہا ہے جی؟ یہ معنی ہے مولانا بلاغت کا. سمجھ میں آیا؟ تو مطابق ہونے کا یہ معنی بھائی کہ یہ وہ کلی اس پر کیا آئے صادق آئے. میں کہتا ہوں واللہ ان زیدن قائم مولانا, تو واللہ ان زیدن قائم ان زیدن لقائم یہ جملہ ہے. کیا اس پر صادق آ رہا ہے؟ کلام مؤکد. میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جملہ کلام مؤکد یہ کیا ہے؟ کلام صحیح ہے یہ بات. یہ معنی ہے اس کا ایمانا انہ صادق علیہ کہ یہ کلام مؤکد جو ہے صادق آ رہا ہے اس پر, یعنی اس کا حمل اس پر کرنا صحیح ہے کیونکہ وہ اس کے افراد میں سے ہے, اس کی جزیات میں سے ہے. علی عکس ما یقالو یہ عکس ہے اس کے جو کہا جاتا ہے مولانا جو مناطقہ وغیرہ کہتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا وہ کلام جزی مطابق ہو کس کے؟ کلام یہی بات ہوئی نا, ھذا مطابق لہ یہ کلام جزی مطابق ہے اس کلام کلی کے. مناطقہ تو یوں کہتے ہیں کہ یہ کلام کلی مطابق ہے مولانا کس کے؟ کلام جزی کے. تو ہم نے کیا کیا؟ مطابق کو مطابق بنا دیا اور مطابق کو وہ تو کہتے ہیں مولانا کلام کلی
مطابق
یہ مطابق ہے. تو کلام کلی ہوا مطابق اور کس کے مطابق ہے؟ کلام جزی کے. وہ کیا ہوا؟ اور ہم نے کیا کہا؟ علامہ طفتزانی نے کہا کیا کہا؟ کہ یہ کلام جزی مطابق ہے کس کے؟ کلام تو کلام جزی مطابق بنا دیا, حالانکہ انہوں نے کیا بنایا تھا اس کو؟ مطابق. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور کلام کلی کو انہوں نے مطابق بنایا تھا, اس کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ مطابق بنا دیا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علامہ طفتزانی پر اعتراض ہوتا تھا بھائی کہ یہ آپ نے کیسے کہا؟ حکما تو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کلام کلی کو مطابق بناتے ہیں اور کلام جزی کو کیا بناتے ہیں؟
مطابق.
کہتے ہیں بھائی اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک کو مطابق بنا لو دوسرے کو مطابق, اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. لیکن میں نے کہتے ہیں بھائی جب فرق نہیں پڑتا تو بھی آپ اسی طرح کرتے, کلام کلی کو مطابق بناتے اور کلام جزی کو کیا بناتے؟ مطابق بناتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ کہتے ہیں بھائی میں ہوں شارح, میرا کام ہے شرح کرنا, میں پابند ہوں متن کا. متن میں جیسی بات آئی میں نے ویسے ذکر کر دی بھائی. متن میں کیا آیا تھا؟ مطابقتہ. ہاں ضمیر کس کو راجے تھی؟ کلام کو. کس کو؟ کہ وہ کلام مطابق ہو کس کے؟ مقتضی, اور مقتضی حال کیا ہے؟ کلام کلی ہے. تو انہوں نے کلام کو مطابق بنایا اور اس کلام کلی کو, کلام جزی کو مطابق بنایا اور کلام کلی کو کیا بنایا؟ تو کہتے ہیں ہم نے بھی اس طرح کر دیا. ورنہ مناطقہ تو یوں کہتے ہیں فلاسفہ مناطقہ وغیرہ حکما یوں کہتے ہیں کہ وہ کلی کو بناتے ہیں مطابق اور جزی کو کیا بناتے ہیں؟ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نے متن کے مطابق کر دیا بھائی. تو یہ اعلی عکس ما یقال یہ عکس ہے اس کے جو کہا جاتا ہے ان الکلیہ مطابق للجزئیات کے, بے شک کلی جو ہے مطابق ہے جزئیات کے, یعنی ان پر کیا آ رہی ہے؟ صادق آ رہی ہے, اس کا حمل ان پر جزئیات پر صحیح ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو یہ علامہ طفتزانی تحقیقی تقریر کر رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے, میں جانتا ہوں آپ لوگ تحقیق کے متوالے ہیں, اس پر آپ کے کیا ہے؟ تسلی نہیں ہوگی اس بات پہ, مزید تحقیق کرنا چاہیں گے. تو کہتے ہیں ہماری شرح مطول کی طرف رجوع کریں. کہتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتَ تَحْقِيقَ هَذَا الْمَقَلَامِ اور اگر تو ارادہ کرتا ہے اس مقام کی تحقیق کا, فرجع پس تو رجوع کر, إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ اس چیز کی طرف جو ہم نے ذکر کی ہے. تو رجوع کر فی الشرح یہ متعلق ہے جی, ارجع کے ساتھ متعلق ہے. فی الشرح کس سے متعلق ہے؟ اور فی تعریف علم المعانی یہ ذکر نہ سے متعلق ہے مولانا. پس تو رجوع کر ہماری شرح میں, علامہ اس چیز کی طرف جو ہم نے ذکر کی ہے. فی تعریف علم المعانی کس کے اندر؟ علم معانی کی تعریف میں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ فی الشرح کو کس سے متعلق کریں؟ ارجع سے. اور فی تعریف علم المعانی کو کس سے متعلق کریں؟ ذکر نہ ہو سے سمجھ میں آئے، اس لیے کہ ایک ہی جیسے دو سلے نہیں آتے ایک فیل کے مولانا، تو دو فی ایک کے ساتھ نہیں جڑ سکتے ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ علامہ تفتزانی تقریر کر رہے تھے مولانا مطابقت کلام مقتضی حال کے ساتھ بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. شاعر کہتا ہے مولانا لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، قاموس و لغات سے گزر کر دیکھو، الفاظ کے سروں پر نہیں اڑتے معنی، الفاظ کے سینوں میں اتر کر دیکھو. وَهُوَ اَي مُقْتَضَى الْحَالِ مُخْتَلِفٌ فَإِنَّ مَقَامَاتِ الْكَلَامِ مُتَفَاوِتَةٌ لِأَنَّ الْاِعْتِبَارَ اللَّائِقَ بِهَذَا الْمَقَامِ يُغَايِرُ الْاِعْتِبَارَ اللَّائِقَ بِذَاكَ. تو کہتے ہیں وَهُوَ اَي مُقْتَضَى الْحَالِ مُخْتَلِفٌ، وہ یعنی مُقْتَضَى حال کیا ہے مولانا؟ مختلف ہیں. فَإِنَّ مَقَامَاتِ الْكَلَامِ مُتَفَاوِتَةٌ، اس لئے کہ مقامات کلام کیا ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں، مختلف مقامات ہوتے ہیں کلام کے. تو جب مقامات مختلف، مقامات بمعنی احوال کے ہے، کس کے ہے؟ جب احوال مختلف ہوئے مولانا تو پھر مقتضی احوال بھی کیا ہوئے بھئی؟ ہر حال ایک تقاضہ کرے گا خاص کلام کا بھئی. تو جب احوال مختلف تو مقتضیات احوال بھی کیا ہوئے بھئی؟ حال علت ہے، مقتضی حال معلول ہے مولانا. جیسا حال ہوگا ویسا ہی مقتضی، تو جیسے علت ویسا معلول. تو جب احوال بہت سے ہیں تو مقتضیات احوال بھی بہت سے ہوں. فَإِنَّ مَقَامَاتِ الْكَلَامِ مُتَفَاوِتَةٌ، مقامات کلام یعنی احوال کلام مولانا مختلف ہیں. لِأَنَّ الْاِعْتِبَارَ اللَّائِقَ بِهَذَا الْمَقَامِ يُغَايِرُ الْاِعْتِبَارَ اللَّائِقَ بِذَاكَ. بھئی دیکھئے مولانا، میرے سامنے دو متکلم ہیں، ایک خالص ذہن ہے مولانا اور ایک کیا ہے؟ منکر ہے. منکر کے سامنے میں کیسا کلام لے کر آؤں گا؟ اور خالص ذہن کے سامنے بغیر تاکید کے، سمجھ میں آیا؟ تو وہ امر داعی، وہ امر معتبر جو ایک منکر کے سامنے مناسب ہے، وہ خالص ذہن کے مناسب دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ غیر ہیں، ایک دوسرے کے مغایر ہیں. یہی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ اعتبار بمعنی معتبر کے ہے اور مراد کیا ہے؟ امر معتبر. اس لیے کہ وہ امر معتبر جو لائق ہو اس مقام کے وہ غیر ہے اس امر معتبر کے جو مناسب ہو اس کے، سمجھ میں آیا؟ وہ امر معتبر جو اس مقام کے مناسب ہے وہ غیر ہے جو اس مقام کے مناسب ہے، دونوں آپس میں غیر ہیں. وَهَذَا عَيْنُ تَفَاوُتِ مُقْتَضَيَاتِ الْأَحْوَالِ، اور یہ کیا ہے؟ عین تفاوت ہے. کس کا مولانا؟ مقتضیاتِ احوال کا تفاوت ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھئی؟ حال الگ ہو گئے تو مقتضیاتِ احوال بھی کیا ہوئے جی. تو دراصل اس عبارت میں مولانا اب علامہ تفتازانی بتلانا چاہتے ہیں کہ اوپر ہم نے بات کی تھی کہ احوال مختلف ہوں گے تو مقتضیات احوال بھی کیا ہوں گے؟ توجہ ہے سبق کی طرف؟ احوال مختلف ہوں گے تو مقتضیات احوال بھی. اور ادھر اب متن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مقتضی احوال مختلف ہوں گے کیونکہ مقامات مختلف ہیں. بھئی مقامات تو نہیں کہو، احوال مختلف کہو. ابھی اوپر آپ نے کیا کہا؟ احوال مختلف ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ مقتضیات احوال بھی. اب آپ کہہ رہے ہیں بھئی چونکہ مقامات مختلف ہوتے ہیں اس لئے مقتضی احوال بھی کیا ہوتے ہیں، تو مقامات کیوں کہا آپ نے، احوال کیوں نہیں کہا؟ علامہ تفتزانی بتلائیں گے بھئی کہ ان دونوں میں فرق اعتباری ہے، مقام اور حال کے اندر فرق کیا ہے؟ اعتباری ہے. معتبر نے اس امر داعی کے اندر، وہ آپ نے پڑھا ہے نہیں امر داعی، الحال هو الامر الداعی، معتبر اگر اس امر داعی کے اندر زمانے کا لحاظ رکھے تو وہ حال ہے، اور اگر محل کا اعتبار کرے تو وہ کیا ہے؟ مقام ہے. سمجھ میں آیا؟ بھئی میں میرے سامنے مخاطب ہے وہ منکر ہے، میں اس کو کیا کہنا چاہتا ہوں، خبر دینا چاہتا ہوں قیامے، تو جب میرے سامنے وہ منکر ہے مخاطب، تو میں اس سے جب کلام کرنے لگا ہوں تو یہ ایک زمانہ ہے یا زمانہ نہیں مولانا؟ تو یہ زمانہ، یہ حال، یہ کیا تقاضا کر رہا ہے؟ تاکید لے کر آؤں. تو زمانے کے اعتبار کیا میں نے تو یہ حال ہے، اور یہ مقام ہے یا نہیں مولانا؟ محل کلام ہے یا نہیں؟ تو جیسے یہ زمانہ ہے ایسے محل بھی ہے یہ مولانا. تو زمانے کا اعتبار کرو تو حال، اور محل کا اعتبار کرے معتبر اس امر داعی کے اندر تو یہ کیا ہے؟ مقام ہے بھائی. وہی امر داعی ہے جو کہہ رہا ہے اس نقطے کا لحاظ رکھنا. اس امر داعی کے اندر معتبر کس کا لحاظ رکھے؟ اگر زمانے کا رکھے، کیونکہ کلام کس میں کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اور اگر محل کا ایک لحاظ رکھے تو یہ کیا ہے؟ مقام. تو دونوں میں فرق کیا ہوا مولانا؟ اعتباری ہوا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ لِأَنَّ التَّغَايُرَ بَيْنَ الْحَالِ وَالْمَقَامِ إِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الْاِعْتِبَارِ، اس لیے کہ فرق جو ہے مولانا حال اور مقام میں وہ تو صرف کس لحاظ سے ہے؟ اعتبار کے لحاظ سے ہی ہے، یعنی اعتباری ہی ہے. وَهُوَ، اور وہ یہ مولانا کہ أَنَّهُ يُتَوَهَّمُ فِي الْحَالِ كَوْنُهُ زَمَانًا، کہ وہم کیا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے کس کے اندر؟ حال میں. کونہ زمانن، اس کے زمانہ ہونے کا. کیوں؟ لورود الکلام فیہ، کہ اس کے اندر کلام کیا ہوا ہے؟ وارد ہوا ہے. کیا وفی المقام کونہ محلا له، اور مقام میں کس چیز کا وہم کیا جاتا ہے؟ کہ یہ کیا ہے؟ کلام کا محل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وہم کیا جاتا ہے، کہا مولانا وہم کیا جاتا ہے زمانے کا تو حال، وہم کیا جاتا ہے محل کا تو یہ مقام. وہم کہا اس لیے کہ وہ امر داعی نہ در اصل زمانہ ہے، نہ در اصل کیا ہے؟ محل ہے. وہ نہ محل ہے نہ زمانہ ہے. وفی هذا الکلام اشارۃ اجمالیۃ الی ضبط مقتضیات الاحوال وتحقیق لمقتضی الحال، یہ دراصل تمہید ہے آگے آنے والے متن کے لیے بھائی، آگے آنے والے متن کے لیے. اس کے بارے میں علامہ طفتازانی بتلا رہے ہیں بھائی. ابھی گزشتہ سطر میں متن کے اندر گزرا کہ احوال کلام مختلف ہیں، اس لیے مقتضیات احوال بھی کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے. اب آگے مصنف جو ہے صاحب تلخیص، وہ اجمالاً ان کا حصر کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حصر کرنا چاہتے ہیں ان مقتضیات احوال کا. بتلایا بہت زیادہ ہیں، لیکن اجمالاً ان کو ضبط کر رہے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اجمالاً تفصیلی احوال تو بھائی علم معانی کے اندر آئیں گے بھائی، تفصیلی مختص، لیکن یہاں اجمالاً ذکر کر رہے ہیں بھائی. اور اجمالاً کس طرح بتلائیں گے بھائی آپ کو کہ مقتضیات احوال تین قسم پر ہیں بھائی. کتنی قسم پر؟ تین قسم پر ہیں. کچھ وہ مقتضیات احوال ہیں جن کا تعلق اجزاء جملہ سے ہوگا، جملے کے اجزاء سے ہوگا بھائی. اور کچھ وہ مقتضیات احوال ہیں جن کا تعلق دو یا زیادہ جملوں سے ہوگا، اور کچھ وہ مقتضیات احوال ہیں جو عام ہیں، ان کا تعلق اجزاء جملہ سے بھی ہو سکتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ جملوں سے بھی ہو سکتا ہے. تو کتنے قسم کے مقتضیات احوال ہوئے؟ تین قسم کے. کچھ وہ مقتضیات احوال ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ اجزاء جملہ سے. کچھ وہ ہیں جن کا تعلق دو جملوں یا دو سے زیادہ جملوں سے ہے، اور کچھ وہ ہیں جو عام ہیں، ان کا تعلق اجزاء جملہ سے بھی ہو سکتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ جملوں سے بھی. تین قسم پر ہوئے. تو پہلی قسم جن کا تعلق کس سے ہوگا بھائی؟ اجزاء جملہ سے. اس کو بیان کریں گے، یہ جو متن آ رہا ہے فمقام کل من التنکیر، یہاں سے بیان کریں گے جن کا تعلق کس سے ہے؟ اجزاء جملہ سے. آگے وہ مقتضیات احوال جن کا تعلق دو یا دو سے زیادہ جملوں سے ہے اس کو اگلے متن میں بیان کریں گے. وَمَقَامُ الْفَصْلِ يُبَيِّنُ مَقَامَ الْوَصْلِ. اور وہ مقتضیات احوال جن کا تعلق جو عام ہے بھئی اجزاء جملہ سے بھی تعلق ہو سکتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ اس کو بیان کریں گے. وَمَقَامُ الْإِجَازِ يُبَيِّنُ مَقَامَ خِلَافِهِ سے بھئی. بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی؟ تو یہاں اجمالاً ضبط کر رہے ہیں بھئی، ان کو ذکر کر رہے ہیں، ان کا حصر کر رہے ہیں بھئی. تو کہتے ہیں وفی ھذا الکلام، آگے آنے والے متن مراد ہے، اور اس کلام کے اندر اشارت اجمالیت الی ضبط مقتضیات الاحوال. اجمالی اشارہ ہے بھئی، تفصیلی نہیں، تفصیلی میں نے بتلایا علم معانی میں آئے گا. اجمالی اشارہ ہے الی ضبط مقتضیات الاحوال، مقتضیات احوال کے ضبط کی طرف. ضبط بمعنی حصر کے ہے یہاں بھئی، ان کے حصر کی طرف اجمالی اشارہ ہے. وتحقیق لمقتضی الحال، اس کا عطف بھئی اشارہ پر ہے، اور اس کلام کے اندر تحقیق ہے لمقتضی الحال. کس کی بھئی؟ مقتضی حال کی تحقیق ہے بھئی. مقتضی حال کی بھی تحقیق کریں گے آگے بھئی. یہ اگلے صفحہ 28 پر بھئی متن میں آ رہا ہے. فمقتضی الحال هو الاعتبار المناسب للحال بھئی والمقام، یہاں سے اس کی تحقیق کریں گے بھئی. تو اس کلام میں مقتضی حال کی تحقیق بھی آئے گی بھئی. تو کہتے ہیں بھئی صاحب تلخیص فرماتے ہیں فمقام كل من التنكير والاطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه. پس مقام ہر ایک کا تنکیر میں سے اور اطلاق میں سے اور تقدیم میں سے اور ذکر میں سے، ان میں سے ہر ایک کا مقام جو ہے وہ مباین ہے مقام خلافه، اپنے خلاف کے مقام کے بھئی، اپنے خلاف بھئی. صاحب یہ ہے متن، چونکہ وہ بڑی مختصر بات کرتے ہیں بھئی، کئی جملوں کو انہوں نے ایک ہی جملے میں سمیٹ دیا بھئی. تو ان کو کھول کر دیکھتے ہیں بھئی کس طرح عبارت ہے. یوں کریں یہ کل من التنکیر، یہ کل من کو ختم کر دیں، فمقام التنکیر، صرف تنکیر کو پکڑیں، اطلاق تقدیم ذکر کو چھوڑ دیں بھئی. فمقام التنکیر یبائن مقام خلافه، یہ عبارت بن گئی بھئی. تو تنکیر کا جو مقام ہے یبائن، وہ مبائن ہے مقام خلافه، اپنے خلاف کے مقام کے. ہا ضمیر تنکیر کو اب راجع ہو گئی، تو تنکیر کا مقام مبائن ہے خلاف تنکیر کے مقام کے. ایک مقام ہے تنکیر کا، ایک مقام ہے خلاف تنکیر کا. خلاف تنکیر کیا چیز ہے بھئی؟ تعریف بھئی. تو ایک مقام ہے تنکیر کا، ایک مقام ہے تعریف کا. تو تنکیر کا مقام مبائن ہوگا کس سے؟ تعریف کے. ایک مقام تقاضا کرتا ہے مثلا مسند الیہ کو معرفہ لایا جائے، ایک مقام کیا تقاضا کرتا ہے؟ مسند الیہ کو. دونوں الگ الگ ہوں گے بھائی. اب اطلاق کو ذرا پکڑیں، فمقام الاطلاق یبائن مقام خلافه. اطلاق کا مخالف کون ہے بھائی؟ اس کا خلاف کون ہے؟ تقیید بھائی. تو اطلاق کا جو مقام ہے وہ مبائن ہے مقام تقیید بھائی، تقیید کے مقام کے بھائی. اب تقدیم کو پکڑیں بھائی، فمقام التقدیم یبائن مقام خلافه. تقدیم کا خلاف کیا ہے بھائی؟ تاخیر. تو مقام التقدیمی، تقدیم کا جو مقام ہے، یبائن مقام التاخیر، وہ تاخیر کے مقام کے مبائن ہے. اور ذکر ہے بھائی، ذکر کا مبائن کون ہے بھائی؟ خلاف حاضر بھائی. تو عبارت یوں بن گئی، فمقام الذکر یبائن مقام الحذفی. تو ذکر کا مقام وہ مبائن ہے حذف کے. ایک مقام ہوگا وہاں مسند الیہ کا ذکر ضروری، ایک مقام وہ جہاں پر اس کا حذف ضروری. دونوں الگ الگ مقامات ہوں گے بھائی. تو کہتے ہیں فمقام کل من التنکیر والاطلاق والتقدیم والذکر یبائن مقام خلافه. پس مقام تنکیر، اطلاق، تقدیم اور ذکر، ان میں سے ہر ایک کا مبائن ہے مقام خلافه، اپنے ان میں سے ہر ایک کے خلاف کے مقام کے بھائی. اے خلاف کل من ہا ضمیر کا مرجع بتلا دیا علامہ طبطزانی نے کہ خلافه کی ہا ضمیر کس کو راجع ہے بھائی؟ کلو کو راجع ہے بھائی. اے خلاف کل من ہا، ان میں سے ہر ایک کے خلاف کے. آپ دیکھیے بھائی متن میں چار لفظ انہوں نے ذکر کیے، تنکیر، اطلاق، تقدیم، ذکر. علامہ طبطازانی ابہارے کو کھول کھول کر بتلائیں گے تنکیر کا مقام مخالف کون ہے بھائی، تعریف. تنکیر اور تعریف کن کن میں آئے گی. آگے اطلاق آیا بتلائیں گے بھائی، اطلاق اور تقیید کس کس میں آئے گی، تقدیم اور تاخیر کس کے اندر آئے گی، ذکر اور حذف کس کے اندر آئے گا. ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بیان کریں گے. دیکھیے، یعنی ان المقام الذي يناسبه تنكير المسند اليه او المسند يباين المقام الذي يناسبه التعريف، یعنی وہ مقام جس کے ساتھ مناسب ہے. کیا مناسب ہے مولانا؟ تنکیر المسند الیہ کو کیا لایا جائے. ایک مقام کیا تقاضا کر رہا ہے، کیا لے کر آؤ مسند الیہ کو، نکرہ لے کر آؤ. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی رجلن کیا ہے، مسند الیہ، اور اس کو میں کیا لے کر آیا، نکرہ. اور ایک مقام تقاضا کرتا ہے کہ اس کو معرفہ لے کر آؤ، جاءنی الرجل بھائی. تو دونوں کا مقام ایک ہے یا الگ الگ ہے بھائی؟ الگ، دونوں ایک دوسرے کے مباین. ایک مقام تقاضا کرتا ہے کہ مسند کو کیا لے کر آؤ، نکرہ. ایک مقام تقاضا کرتا ہے کہ مسند کو کیا لے کر آؤ، زید قائم. مسند کون ہے مولانا؟ قائم. اس کو میں کیا لے کر آیا، نکرہ. اور ایک ہے زید القائم، مسند کو بھی میں کیا لے کر آیا، تو زید القائم کا مقام الگ ہوگا، زید القائم کا مقام ایک دوسرے کے مباین ہیں. یہی بات کر رہے ہیں، یعنی وہ مقام جس کے مناسب مسند الیہ کی تنکیر ہے یا مسند کی تنکیر ہے، یباین المقام الذی، یہ مباین ہوگا اس مقام کے جس کے مناسب کیا ہو، تعریف ہو. ومقام اطلاق الحکم او التعلق او المسند الیہ او المسند او متعلقہ یباین مقام تقیدہ بمؤکد او اداۃ قصر. بھئی تنکیر کی بات گزر گئی، متن میں کیا آیا تھا، تنکیر. علامہ طبطازانی نے کیا بتایا، ایک مقام کیا تقاضا کرتا ہے مسند الیہ کو کیا لے کر آؤ، نکرہ. تو وہ مباین ہوگا اس مقام کے جو کیا تقاضا کرتا ہے کہ مسند الیہ کو کیا لے کر آؤ، یہ بتلایا. اور ایک مقام تقاضا کرتا ہے کہ مسند الیہ کو کیا لے کر آؤ، نکرہ. یہ مقام، یہ مباین ہوگا اس مقام کے جو کیا تقاضا کر رہا تھا کہ مسند کو کیا لے کر آؤ، معرفہ. آگے متن میں کیا آیا مولانا، اطلاق. اب اطلاق کی بات کرنے لگے ہیں بھائی. ومقام اطلاق الحکم، عطف ہو رہا ہے مولانا ان المقام، المقام پر بھائی، ان کا اسم ہے. ومقام اطلاق الحکم او التعلق، اور ایک مقام حکم کے اطلاق والا ہے، حکم کے اطلاق کا مقام ہے. حکم کو مطلق لے کر آؤ مولانا، حکم کو کیا لے کر آؤ. میں نے کہا زید قائم، زید پر کس چیز کا حکم لگایا، قیام کا. اور مطلق حکم لگایا یا میں نے کوئی تاکید وغیرہ ساتھ ذکر کی، مطلق حکم. اس کے مقابلے میں کہتا ہوں ان زید قائم بھائی. اب میں مطلق لایا یا مقید لایا، تو مطلق کا الگ مقام ہوگا، وہ خالص ذہن کے سامنے ہوگا، اور مقید اس کا الگ مقام ہوگا. تو مقام اطلاق حکم کا او التعلق، یا اطلاق تعلق کا، یعنی مسند کا جو تعلق ہے کس کے ساتھ، اپنے معمول کے ساتھ، یعنی جیسے فعل کا تعلق ہے کس کے ساتھ، اپنے مفعول کے ساتھ. سمجھ میں آیا، مفعول کے ساتھ. یہ کبھی مطلق ہوگا اور کبھی مقید. میں کہتا ہوں ضربت زیدن، ضربت تو میں نے زید کی پٹائی کی، تو یہ ضربت کا تعلق زید کے ساتھ ہے. ضربت کس پر واقع ہو رہا ہے بھائی؟ ضربت کا اسناد تو متکلم کی طرف ہے، لیکن اس کا تعلق کس سے ہے، زید سے. وہ مفعول وغیرہ کے ساتھ جو ہو وہ تعلق کہلاتا ہے، تو اس کا تعلق کس سے ہے، اور مطلق ہے یا مقید ہے،
مطلق.
جی مطلق ہے. اس کے بجائے میں کہتا ہوں ضربت زیدن بالعصا. اب مطلق ضربت کا تعلق ہے زید سے یا مقید ضربت ہے؟
مقید ضربت.
یہ پٹائی کی کس کے ساتھ؟ عصا کے ساتھ. سمجھ میں آیا؟ تو مقام اطلاق تعلق کا اول مسند الیہ یا مقام کس چیز کا؟ مسند الیہ کے مطلق لانے کا. میں نے کہا زید قائم. مسند الیہ کون ہے؟ زید. زید قائم مسند الیہ کون؟
زید.
یہ مطلق ہے مقید ہے؟ مطلق ہے. اس کے وجہ میں کہتا ہوں زید العالم قائم. میں نے صفت بھی ذکر کر دی. صفت کیا ہوتی ہے مولانا؟ موصوف کے لیے قید. تو اب کیا ہے؟ مسند الیہ مطلق ہے یا مقید؟ تو ایک مقام ہے زید قائم کا، ایک مقام ہے زید العالم، دونوں ایک دوسرے کے مباین ہیں. اول مسندی، ایک مقام کس چیز کا ہے؟ کہ مسند کیا ہو. یہ سب کا عطف، یہ سب اطلاق کے تحت آ رہے ہیں مولانا، حکم پہ عطف ہو رہا ہے سب کا. اطلاق الحکم، اطلاق التعلق، اطلاق المسند الیہ، اطلاق المسند. ایک مقام ہے کہ وہ کہتا ہے مسند مطلق ہونا چاہیے، وہ تقاضا کرتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید عاقل. زید کیا ہے؟ عاقل ہے. مطلق عاقل لایا میں. ایک ہے میں مقید لیتا ہوں زید عاقل خبزن. بھئی یہ مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ قید ہوتا ہے بھئی. تو زید عاقل کو میں نے مقید کر دیا مسند کو کس کے ساتھ؟ خبز کے ساتھ. تو دونوں کا مقام الگ ہوگا. او متعلق ہی متعلق المسندی بھئی. یا مولانا مسند ایک مقام ہے، وہ مسند کے متعلق کے اطلاق کا تقاضا کرتا ہے. بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا مشکل ہو گئی بھائی؟ بھائی مثالیں ہیں، بس مثالیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اگرچہ ضروری نہیں ہے ہر ایک کی مثال ذکر کرنا. تو مسند کا جو متعلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ مطلق ہوگا یا کیا ہوگا؟ مقید ہوگا. میں کہتا ہوں ضربت رجلن، یہ رجلن کیا ہے مولانا؟ مطلق ہے. قید ہے اس کے ساتھ کوئی؟ میں نے پٹائی کی اس کی کہ ایکا. میں کہتا ہوں ضربت رجلن جاہلن مولانا، اب کیا ہوئی؟ اب رجل کیا بن گیا؟ تو دیکھو یہ متعلق کبھی مطلق ہوگا اور کبھی مقید ہوگا. تو ان سب کا یہ جو مقام اطلاق ہے، حکم کا، تعلق کا، مسند الیہ کا، مسند کا اور متعلق مسند کا، یبائن مقام تقییدہ، وہ ان کی تقیید کے مقام کے مبائن ہے. تقیید کس کے ساتھ؟ بمؤکدین. کس کے ساتھ؟ کسی تاکید، حرف تاکید کے ساتھ. جیسے مثلا بھائی اوپر کیا تھا؟ میں نے کہا تھا ایک مطلق ہے زید قائم اور ایک کیا ہے؟ مقید. ان زید، تو دونوں کا مقام کیا ہوگا؟ تو اوپر ذکر ہوئے اطلاق مولانا، اطلاق. اب آگے ان کی تقیید ہوگی، مقید کیا جائے گا. کس چیز کے ساتھ مقید کر سکتے ہیں؟ کبھی تو مقید کریں گے کس کے ساتھ؟ مؤکد تاکید کے ساتھ. او ادات قصرین، یا کبھی مقید کریں گے کس کے ساتھ؟ ادات. میں نے کہا تھا زید قائم، اب میں مقید کرتا ہوں ما زید الا قائم. ما اور الا کے ساتھ میں نے اس کو کیا کر دیا؟ تو یہ ہر جگہ پر میں یوں کہوں گا ما زید الا قائم، یہ اس کا خاص مقام ہوگا. میں تو میں حسر کر رہا ہوں مولانا، تو جو مقام حسر کا ہوگا وہاں حسر کروں گا، اور جو مقام اطلاق کا ہوگا وہاں کیا کروں گا؟ او تابعین، یا میں کیا لے کر آتا ہوں؟ تابع لے کر آتا ہوں. میں کہتا ہوں جاءنی زیدن، اور یا میں کہتا ہوں جاءنی زیدن العالم. زید کی کیا لے کر آیا؟ صفت. صفت کیا ہے؟ تابع. صفت کیا ہے؟ تو ایک مقام تھا مطلق کا، ایک تھا کہ تابع بھی ساتھ لے کر آیا. اور شرطین، یا کیا لے کر آتا ہوں مولانا؟ مقید کرتا ہوں کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ. اور مفعولین، یا کس کے ساتھ مقید کرتا ہوں؟ مفعول کے ساتھ. اور ما یشبہ ذالک، یا ان کے مشابہ، جو مفعول کے مشابہ جو چیزیں ہیں جیسے حال اور تمیز وغیرہ. ان سب کے اپنے اپنے مقامات ہیں. و مقام تقدیم المسند الیہ او المسند او متعلقاتہ یبین مقام تاخیرہ. اور مسند الیہ کی بھائی متن میں کیا آیا تھا؟ تنکیر, اس کی بحث گزری, اطلاق اس کی بات بھی بتلا دی, آگے کیا آیا؟ تقدیم و تاخیر. تو بھائی ایک مقام ہے وہ تقاضا کرتا ہے مسند الیہ کو مقدم کرو, ایک مقام تقاضا کرتا ہے مسند الیہ کو کیا کرو, دونوں ایک دوسرے کے مباین ہوں گے. ایک مقام تقاضا کرتا ہے مسند کو مقدم کرو, ایک مقام تقاضا کرتا ہے مسند کو کیا کرو, دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوں گے. ایک مقام تقاضا کرتا ہے مفعول کو مقدم کرو, ایک مقام تقاضا کرتا ہے مفعول کو, دونوں کے ایک دوسرے کے کیا ہوں گے. یہی بات کرنے لگے. وہ مقام تقدیم المسند الیہ او المسند او متعلقاتہ یبین مقام تاخیرہ. اور مسند الیہ اور مسند اور متعلقات مسند جو ہیں ان کی تقدیم کا مقام وہ مباین ہے ان کی تاخیر کے مقام کے. وَقَدَا مَقَامُ ذِكْرِهِ يُبَائِنُ مَقَامَ حَذْفِهِ. اسی طرح ان کے ذکر کا مقام مباین ہے ان کے حذف کے. ایک مقام تقاضا کرتا ہے مسند الیہ کو ذکر کیا جائے, مسند الیہ کو ذکر کیا جائے. ایک مقام کیا تقاضا کرتا ہے؟ مسند الیہ کو حذف کیا جائے. دونوں مباین ہوں گے. فَقَوْلُهُ, پس ماتن نے جو اوپر متن میں کہا تھا, خِلَافِهِ اَيْ مَقَامَ خِلَافِهِ شَامِلٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ, وہ شامل ہے ان تمام صورتوں کو جو ہم نے ذکر کر دی شرح کے اندر. سمجھ میں آیا؟ وَإِنَّمَا فَصَّلَ قَوْلُهُ وَمَقَامَ الْفَصْلِ يُبَيِّنُ مَقَامَ الْوَصْلِ. بھئی یہ بتلانا چاہتے ہیں ماتن دراصل کیا کر رہے ہیں بھئی, مقتضیات احوال کو کا حصر کرنا چاہتے ہیں. کہ مقتضیات بتلایا تھا, مقتضیات احوال بہت سے ہیں, اجمالاً بتلایا ایک مقام ہے تنکیر کا وہ مباین ہے کس کے, تعریف کے. ایک مقام ہے اطلاق کا وہ مباین ہے کس کے, تقیید کے. ایک مقام ہے تقدیم کا وہ مباین ہے کس کے, تاخیر کے. ایک مقام ہے کس کا, ذکر کا, وہ مباین ہے کس کے. آپ آگے کہہ رہے ہیں وَمَقَامُ الْفَصْلِ يُبَائِنُ مَقَامَ الْوَصْلِ, اور فصل کا مقام مباین ہے کس کے, وصل کے. مولانا میں دو جملے کہتا ہوں, ضَرَبَ زَيْدٌ وَأَكَلَ, زید نے پٹائی کی, وَأَكَلَ طَعَامًا, اور کھانا کھایا. دیکھئے ضَرَبَ زَيْدٌ یہ بھی کیا ہے, جملہ فعلیہ ہے, ماضی ہے. اسی طرح اکل زیدن یہ بھی کیا ہے, جملہ فعلیہ ہے اور جو جملہ خبریہ ہے. تو دونوں جملے خبریہ ہیں اور دونوں جملے فعلیہ ہیں, دونوں میں مناسبت آ گئی تو میں نے ایک کا عطف دوسرے پر کر دیا. کیا کہا؟ ضرب زیدن و اکلا طعامن یا و اکلا زیدن. تو میں نے کیا کیا, ایک جملے کا عطف دوسرے پر عطف, ایک جملے کا عطف کیا کس پر, اس کو کہتے ہیں وصل. کیا کہتے ہیں؟ میں نے جوڑ دیا دونوں کو عطف کے ذریعے. اور کبھی یوں مولانا, ایک جملہ ہے ضرب زیدن اور ایک جملہ ہے اضرب. ضرب زیدن جملہ خبریہ, اضرب جملہ انشائیہ. یہ تقاضا کرتے ہیں کس چیز کا, فصل کا, کہ ان میں ایک کا عطف دوسرے پر نہ کیا جائے کیونکہ ایک بالکل مخالف ہیں ایک دوسرے کے. تو میں نے کہا ضرب زیدن اضرب, درمیان میں نے حرف عطف ذکر کیا نہیں کیا, اس کو کہتے ہیں فصل. کیا کہتے ہیں؟ میں نے ملایا نہیں ان کو. تو ایک مقام ہوگا فصل کا, ایک مقام کس کا ہوگا, وصل کا. تو دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں, مباین ہیں. تو کہتے ہیں وَمَقَامُ الْفَصْلِ يُبَائِنُ مَقَامَ الْوَصْلِ, اور فصل کا مقام وہ مباین ہے وصل کے مقام کے. وَإِنَّمَا فَصَّلَ قَوْلَهُ بھئی آگے ماتن فرما رہے ہیں وَمَقَامَ الْفَصْلِ يُبَائِنُ مَقَامَ الْوَصْلِ. بھئی اس کو الگ کیوں ذکر کیا, اوپر ہی کہہ دیتے وَالذِّكْرِ وَالْفَصْلِ يُبَائِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ, یہ بھی اسی میں سمٹ آتا بھئی. تو الگ کیوں ذکر کیا بھئی؟ علامہ طبطازانی اب اس کی وجہ بیان کرنے لگے ہیں بھئی. ایک وجہ میں نے ذکر کر دی کہ انہوں نے تقسیم کیا تھا کتنی قسم میں بھئی, تین قسمیں بنائی بھئی مقتضیات احوال کی. ایک وہ جن کا تعلق اجزاء جملہ سے ہو وہ پہلے ذکر ہو گئیں, اور یہ جو آگے آ رہی ہیں ان کا تعلق کس سے ہے, دو یا دو سے, اس لئے اس کو الگ ذکر کیا بھئی. وَإِنَّمَا فَصَّلَ قَوْلَهُ, اور ماتن نے جدا کیا اپنے اس قول کو, وَمَقَامَ الْفَصْلِ يُبَائِنُ مَقَامَ الْوَصْلِ, کہ فصل کا مقام وہ مبائن ہے وصل کے مقام کے. تو کہتے ہیں ماتن نے اپنے اس قول کو جدا کیا و مقام الفصل یبائن مقام الوصل، کیوں جدا کیا؟ تنبیہن علی عظم شان ہذا الباب، اس باب کی عظمت شان پر متنبہ کرنے کے لیے. یہ جو فصل اور وصل کا باب ہم پڑھیں گے بھائی، اس کی عظمت شان پر متنبہ کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے کہ یہ فصل اور وصل کا باب بڑا عظیم الشان ہے بھائی، اس لیے ان کو باقیوں کے ساتھ ذکر نہیں کیا بلکہ علیحدہ ذکر کر دیا بھائی. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ بڑی نہایت اہم باب ہے یہ علم معانی کے اندر، اور اتنا اہم باب ہے حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں جس کو فصل اور وصل کا پتہ چل گیا اس کو گویا بلاغت، علم بلاغت آ گیا بھائی. جسے فصل وصل کا پتہ نہیں چلا اسے علم بلاغت کا پتہ نہیں. وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ مَقَامَ خِلَافِهِ، بھئی اوپر ماتن نے کہا تھا يُبَائِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ، یہاں پر يُبَائِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ نہیں کہا بلکہ باقاعدہ اس وصل کو لے آئے. خلافِهِ کہہ دیتے تو اس سے بھی الوصل ہی مراد ہوتا، لیکن اوپر کے طریقے پر انہیں کہنا چاہیے تھا مَقَامُ الْفَصْلِ يُبَائِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ، لیکن یہاں الوصل لے کر آئے. کیا وجہ ہے بھئی؟ علامہ طبطازانی بتلائیں گے آپ کو بھئی، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ایک تو مختصر ہے اور ایک زیادہ ظاہر ہے بھئی، خِلَافِهِ سے بھی وہی مراد ہوتا الوصل بھئی، لیکن الوصل کو جب خود لے آئے تو بات کیا ہو گئی؟ زیادہ ظاہر ہو گئی. سورہ سمجھ میں آئے. اور دوسری بات یہ کہ یہ مختصر بھی ہے بھئی. الوصل کے اندر دیکھئے کتنے حروف ہیں بھئی، پانچ حروف ہیں. خلافیہ کے اندر کتنے حروف ہیں؟ پانچ حروف ہیں بھئی. لیکن الوصل کا حمزہ وصلی شروع میں جو ہے وہ درجہ عبارت میں گر گیا تو کتنے باقی رہ گئے؟ چار. اور خلافیہ میں کوئی حرف نہیں گرا تو یہ کتنے ہیں؟ پانچ. تو مختصر کون سا ہوا بھئی؟ الوصل مختصر ہوا. تو حروف کے اعتبار سے یا تو وہ مختصر ہے یہ معنی ہے بھئی، یا اس لیے کہ الوصل ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے، اور خلافیہ کتنے لفظ ہیں بھئی؟ دو ہیں، ایک مضاف ہے اور ایک ہا ضمیر مضاف الیہ ہے بھئی، اس اعتبار سے وہ مختصر ہے. وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ مَقَامَ خِلَافِهِ، اور ماتن نے مقام خلافِهِ نہیں فرمایا، لِأَنَّهُ أَقْصَرُ وَأَزْهَرُ، اس لئے کہ وہ زیادہ مختصر اور زیادہ ظاہر ہے بھئی وصل کہنا. لِأَنَّ خِلَافَ الْفَصْلِ إِنَّمَا هُوَ الْوَصْلُ، اس لئے کہ خلاف فصل جو ہے وہ وصل ہی ہے، وہ وصل ہی ہے، تو اسی کو اس خلافی ہی کہنے کے بجائے اسی لفظ کو لے آئے بھئی. چلیے مولانا، هذا هو المرام، الله اعلم بحقيقة الكلام.